بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسویں پارے کی پہلی سورہ النبا کی ابتدائی 16 آیات کی تشریح و تفسیر مفکر اسلام جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سماعت فرمائیے۔ یہ درس مولانا مغفور نے 20 جولائی 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا۔ خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمہ اللہ تعالی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ آپس میں مختلف خیالات رکھتے ہیں یا مختلف باتیں بنا رہے ہیں؟ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو۔ اس پورے پارے میں جو صورتیں ہیں ایک دو کے سوا، باقی سب بالکل ابتدائی زمانے کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا ہے۔ اس کا آغاز اس سورہ کا ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چمیں گوئیاں لوگوں میں ہو رہی تھیں، اور ان چمیں گوئیوں کے متعلق یہ بات فرمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کلام کو اس طرح شروع کرنا کہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یہ خود اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ باتیں بنا رہے تھے، لوگوں میں طرح طرح کے چرچے ہو رہے تھے، اور ان کے جواب میں یہ کلام نازل ہوا۔ وہ بات کیا تھی؟ عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ آپس میں مختلف خیالات رکھتے ہیں یا آپس میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ آگے کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ اس بڑی خبر سے مراد کیا ہے، یعنی بڑی خبر سے مراد ہے انسان کا مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ اٹھنا، قیامت کا برپا ہونا، تمام انسانوں کا بیک وقت جمع کیے جانا اور ان سے حساب اور کتاب ہونا، اور اس کے بعد جزا اور سزا اور جہنم اور جنت، ان چیزوں کی خبر جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس پر وہ آپس میں چمیں گوئیاں کر رہے تھے، آپس میں بیٹھ کر باتیں بنا رہے تھے، اور ان کے متعلق یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں آپس میں۔ اب یہ پوچھ گچھ جو تھی یہ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، اس غرض کے لیے نہیں تھی کہ کچھ آپس میں تحقیق کر رہے ہوں، بلکہ یہ پوچھ گچھ جو تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ دیکھنا اچھے خاصے یہ تھے معقول آدمی، لیکن اب ان کو کیا ہو گیا کہ یہ ہم کو ایسی خبریں سنا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کچھ دیوانگی کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ خبر لوگوں کو سنا رہے تھے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے۔ ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوتی تھی کہ قیامت برپا ہوگی، اور یہ سب کچھ، سورج اور چاند اور یہ زمین، یہ سب درم برم ہو جائیں گے، اور تمام انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے والے ہیں، وہ سب مرنے کے وقت بیک وقت اٹھائے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ان کو افسانہ معلوم ہوتی تھیں، اس لیے وہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ میاں ان کو یہ کیا ہو گیا۔ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو عجیب افسانہ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اس طرح انسان دوبارہ اٹھا ہے۔ ہمیشہ جواب جو ہوا کرتا ہے وہ آدمی کی بات کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے۔ اگر آدمی کا سوال تحقیق کی غرض سے ہوتا ہے تو اس کو جواب کسی اور طرح دیا جاتا ہے، اگر آدمی کا جو سوال ہوتا ہے وہ سوال تحقیق کی غرض سے نہیں ہوتا بلکہ اعتراضات کرنے کے لیے ہوتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر اس کا جواب کسی اور طرح دیا ہوتا ہے۔ اگر تحقیق کے لیے وہ سوالات کرتے تو اس کا جواب کچھ اور طرح ہوتا۔ یہاں دیکھیے آپ، چونکہ وہ باتیں بنا رہے تھے، چمیں گوئیاں کر رہے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات چھانٹ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس خبر کو دیوانگی قرار دے رہے تھے، اس وجہ سے فرمایا گیا کہ کل لا سیان، ہرگز نہیں، یہ ان کی باتیں لغو ہیں اور غلط ہیں، فضول چمیں گوئیاں یہ کر رہے ہیں، جس چیز کے متعلق یہ باتیں بنا رہے ہیں عنقریب ان کو ان کی حقیقت معلوم ہوگی۔ اس میں ان کی جس کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیہ مختلفون، یہ جو طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں تو خود انسان کے محال کے متعلق، اس کا آخری انجام کیا ہوگا، اس کے متعلق خود ان کے درمیان کوئی متفق علیہ بات نہیں، مختلف باتیں یہ لوگ آپس میں، مختلف عقیدے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں آخرت کے متعلق کتنے مختلف عقیدے لوگوں کے پائے جاتے ہیں، کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب، کوئی سوال جواب، کچھ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، کہ ان کے نزدیک مرنے کے بعد انسانوں کا دوبارہ اٹھایا جانا اور قیامت کا برپا ہونا اور ایک دوسرا عالم آخرت برپا ہونا، یہ سب ناممکن تھا، اس وجہ سے وہ اس کو رد کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور آدمی مر کے فنا ہو۔ ایک دوسرا گروہ بھی یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ آدمی مر کے فنا ہو جاتا ہے، مگر وہ اس بنا پر اس کا انکار کرتا تھا آخرت کا، کہ اس کے نزدیک آدمی کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ مرنے کے بعد پھر اس کی جواب دہی کرنی ہے اپنے اعمال، اس وجہ سے وہ اخلاقی بندشوں سے آزاد ہونے کی خاطر اور دنیا میں بے نتھے بیل بن کر، کترے بے مہار بن کر رہنے کی خاطر انکار کرتے تھے آخرت۔ کچھ دوسرے لوگ یہ خیال رکھتے تھے، اب کی دنیا میں بہت سارے لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ تناسخ ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ انسان اسی دنیا میں آئے گا اور اسی دنیا میں مختلف جونے اختیار کرے گا، آدمی سے کبھی جانور بنے گا اور جانور سے کبھی آدمی بنے گا، لیکن ہمیشہ اسی دنیا میں چکر کاٹتا ہے، یہ بھی عقیدہ لوگوں کا رہا ہے۔ یہ عقیدہ بھی لوگوں کا رہا ہے کہ مرنے کے بعد مرنا اٹھنا تو ہے، لیکن مسیح کفارہ بن گئے ہمارے لیے، اس لیے اب ہم کو کوئی جواب دہی کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یا کوئی ہمارے بہت سارے شفیع ہیں جو ہم کو وہاں بچا لیں گے۔ تو اس طرح سے کوئی ایک متفق علیہ عقیدہ دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس بڑی خبر کے متعلق چمیں گوئیاں کر رہے ہیں جس کے بارے میں خود ان کے آپس میں اختلاف آ رہے ہیں، جس کے بارے میں ان کے پاس کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے، کوئی ثابت شدہ عقیدہ نہیں ہے، جس کے متعلق طرح طرح کی قیاسی رائے ان لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں، ان کے بارے میں خود اختلاف کر رہے ہیں، اور اس آخرت کی بات سن کر اس پر بجائے اس کے کہ سنجیدگی سے غور کریں، آپس میں چمیں گوئیاں کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ اب جواب میں یہ فرمایا کہ سیعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، تو اس کے متعلق اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ان قریب معلوم ہو جائے گا، تو اس کے متعلق اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لاکھوں کروڑوں برس بھی کوئی چیز نہیں، لاکھوں کروڑوں برس میں جو واقعہ پیش آنے والا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک کل پیش آنے والا، کیونکہ وہاں تو ازل سے ابد تک ہر چیز کے اوپر نگاہ ہو، تو ازل سے ابد تک جس کی نگاہ ہو آپ کی نگاہ چونکہ محدود ہے اس وجہ سے ایک سال کے بعد کی چیز آپ کو دور نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ غیر محدود ہے، وہ ازل سے ابد تک دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کے لیے ہزار برس کوئی چیز نہیں ہے، لاکھ برس کوئی چیز نہیں ہے، کروڑ برس کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر کروڑوں برس بعد بھی آخرت آنی ہے تو سیعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عالم میں آخرت کا تو پتہ آدمی کو مرنے کے وقت ہی چل جاتا. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مر کے انسان فنا ہو جاتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ بقائے روح کا قائل نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی. لیکن عین مرنے کے وقت آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، خالی میں اپنے جسم سے خارج ہوا ہوں لیکن میں موجود ہوں. اور اس کے بعد وہ آ کے اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ دوسرے عالم کی طرف میں چلا جاتا ہوں. اس وجہ سے موت کے وقت ہی آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ عالم آخرت ہے، اور جو کچھ میں آج تک سمجھتا رہا وہ سب غلط تھا. آدمی یہ سمجھتے ہیں دنیا ساری عمر زندگی بسر کرتا رہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور اس خیال سے ہر طرح کے افعال اس نے کیے اور ہر طرح کی بے ایمانیاں اور زیادتیاں اور حقماریاں وہ کرتا رہا، اور یہ سمجھتا رہا کہ بس جو کچھ بھی نتائج نکلنے ہیں وہ اسی دنیا کی زندگی میں نکلنے ہیں، ادھر مرا اور اس کے بعد جان چھوٹی. بہت سے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں یہی سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، تو خودکشی کرنے کے معنی ہے کہ نکل بھاگا میں، مگر وہاں جا کر یہ معلوم ہوگا جس وقت آدمی مرنے لگے گا اسی وقت اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو اب دوسرا عالم موجود ہے، میں فنا نہیں ہوا، کہیں بھاگ کر نہیں جا رہا ہوں. مجرم کی حیثیت سے آیا تھا تو اس وقت جس طرح سے کہ کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے پولیس آئی بھی ہوتی ہے اور اپنا دروازہ کھول کے وہ دیکھتا ہے کہ تھانے دار کھڑا ہوا ہے کئی سپاہیوں کے ساتھ مجھے گرفتار کرنے کے لیے اور ہتھکڑیاں اس کے پاس ہیں، اسی طرح سے مجرم جب مرنے لگے گا تو وہ دیکھے گا کہ تھانے دار موجود ہے اور وہ اسے اللہ میاں کے سپاہی ہتھکڑیاں لیے موجود ہیں اور ابھی میری گرفتاری ہو کر موجود ہے. اسی وقت اس کو پتا چل جائے گا کہ عالم میں آخرت ہے اور میرا انجام اب کیا ہونا، اسی وقت وہ زیر حراست ہوگا. تو دونوں مفہوموں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سی عالمون بالکل صحیح ہے، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے. اب اس کے بعد جو لوگ کہ یہ سمجھتے تھے کہ عالم آخرت کا ہونا ناممکن ہے، ان کو دلائل دیے جاتے ہیں آخرت کے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاصل. کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے گہوارہ نہیں بنایا ہے یا فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا اور ان کو عورت اور مرد کی شکل میں پیدا نہیں کیا، اور تمہارے لیے ہم نے کیا نیند کو سکون کا وقت نہیں بنایا ہے، اور کیا ہم نے رات کو تمہارے لیے تمہیں ڈھانکنے والی اور پوشیدہ کرنے والی چیز نہیں بنایا، اور کیا ہم نے تمہارے لیے اس دن کو معاش کمانے کی دوڑ بھی کرنے کا وقت نہیں بنایا، اور کیا ہم نے تمہارے اوپر سات پختہ محکم آسمان نہیں بنائے، اور کیا ہم نے تمہارے لیے ایک چمکتا ہوا سورج پیدا نہیں کیا، اور کیا ہم نے تمہارے لیے بادلوں سے پانی نہیں برسایا موسلا دھار پانی تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے واسطے غلے اور نباتات اور گھنے باغ نہیں بنائے. یہ استدلال ہے عالم آخرت کے امکان، یعنی یہ ساری چیزیں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ ساری چیزیں کس بات کی شہادت ہے؟ کیا اس بات کی کہ آخرت کا ہونا ممکن نہیں؟ کیا یہ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ آخرت نہیں ہونی چاہیے؟ ان دونوں چیزوں کے متعلق یہ ان سوالات میں جوابات موجود ہیں. پہلے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اب اس زمین کو فرش بنانے کے اندر آپ دیکھیے کتنی بڑی ایک عظیم الشان زمین اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساکن کر کے رکھ دیا ہے کہ بالکل آدمی یہ محسوس نہیں کرتا ہے کہ یہ ہوا میں معلق ہے، کوئی کسی چیز پر ٹکی بھی نہیں ہے۔ اس زمانے کا انسان اپنے نزدیک یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی چیز پر ٹکی بھی ہے، اس زمانے کا انسان معلوم ہو گیا اب تو بالکل اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا کہ یہ معلق ہے زمین، اور یہ بات بھی اب اس زمانے کے انسان کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ زمین بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے، یعنی تقریباً اندازہ لگایا گیا ہے کہ 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے سورج کے گرد، اور خود اپنے محور کے اوپر یہ تقریباً 1100 میل کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اس زمانے کا انسان ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا، مگر کم از کم اس بات کو تو دیکھ رہا تھا کہ وہ زمین جس کے اندر یہ کچھ مادہ موجود ہے کہ کبھی اگر وہ پھٹتا ہے تو لاوے کی شکل میں کوہ آتش فشاں سے برآمد ہوتا ہے، اور وہی زمین کے جس کے اندر کبھی زلزلہ آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ساکن بنا دیا ہے کہ آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کبھی کوئی لرزش بھی ہوتی ہے، اس طرح سے اس کے اندر رہتا ہے جسے ماں کی گود میں پرورش پا رہا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم الشان زمین کو جو پیدا کیا، اس خدا کے متعلق تم یہ تصور کرتے ہو کہ وہ اس زمین کو توڑ کر کسی اور شکل میں نہیں بنا سکتا؟ جب اس وقت اس نے یہ بنا رکھا ہے تو دوبارہ اس کو توڑ کر بنا دینا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ کس طرح یہ ناممکن ہو سکتا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیا ہم نے میخ کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ اس زمین کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان میخوں کو گاڑ رکھا ہے زمین کے اندر، اور قرآن مجید ہی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان میخوں کو اس لیے گاڑ دیا گیا ہے اس زمین کے اندر تاکہ یہ زمین مسترب نہ ہونے پائے۔ اس زمانے کا انسان اس کو اس معنی میں سمجھتا تھا کہ ان میخوں کے گاڑنے کی وجہ سے زمین حرکت نہیں کر سکتی ہے، اس زمانے کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس ان پہاڑوں کے بڑے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کی جو گردش ہے اس گردش کے اندر ہمواری اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر بالکل زمین کو ہموار کر کے رکھ دیا جاتا اور کسی قسم کے پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین کی حرکت میں اضطراب ہے، ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی حرکت میں ہمواری کر۔ ہر زمانے کے آدمی کے فہم کے مطابق قرآن مجید میں مواد موجود ہے۔ اس زمانے کا آدمی کسی اور طرح اس چیز کو سمجھتا تھا، اس زمانے کا آدمی کسی اور طرح اس چیز کو سمجھتا تھا، مگر حقیقت اپنی جگہ جوں کی توں، یعنی زمین کو مسترب نہ ہونے دینے کے لیے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ یہ پہاڑ اس لیے بنائے گئے ہیں، گاڑ دیے گئے ہیں تاکہ زمین میں اضطراب پیدا ہو۔ تو جس خدا نے یہ عظیم الشان پہاڑ بنا کر اس زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں اس کے متعلق تمہارا یہ تصور ہے کہ ان پہاڑوں کو کسی وقت وہ توڑ تاڑ کر اور ان کو ریگستان نہیں بنا سکتا، جس نے ان کو کھڑا کیا ہے وہ ان کو توڑ بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جو قیامت کا منظر پیش کیا گیا اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ پہاڑ بالکل بادلوں کی طرح اوڑے اوڑے پھریں گے اور آخرکار بالکل جیسے ریگستان میں سراب ہوتی ہے اس طرح سے بن جائیں گے۔ تو جس نے ایک عمارت بنائی ہے اس کے لیے اس کا توڑنا بھی ممکن ہے، اگر انسان ایک عمارت بنا کر اس کو توڑ سکتا ہے، توڑ کر پھر بنا سکتا ہے، تو خدا کے متعلق جس نے یہ زمین بنائی ہے اور زمین پر پہاڑ کھڑے کیے ہیں اس کے متعلق یہ کیسے ناممکن تم سمجھتے ہو کہ وہ اس زمین کو توڑ کر اور اس کے پہاڑوں کو ہموار کر کے اور اس کے سمندروں کو پاٹ کر پھر نئے سرے سے زمین نہ بنا دے؟ اگر یہ ناممکن تھا تو اس وقت کیسے ممکن ہے اس زمین کا موجود ہونا؟ اس وقت کہتے ہیں ممکن ہے ان پہاڑوں کا پڑھنا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو ازواج کی شکل میں پیدا کیا، یعنی تمام حیوانات کو نر و مادہ کی شکل میں پیدا کیا ہے، انسانوں میں عورت اور مرد کا فرق پیدا ہے. اب یہ بظاہر چونکہ آدمی کو روز وہ دیکھ رہا ہے کہ لڑکیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، لڑکے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، اور جانوروں میں ہر نر بھی موجود ہیں، مادہ بھی موجود ہیں، اس وجہ سے آدمی اس کو ایک معمولی چیز سمجھتا ہے. انسان جس چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہو اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ، ایک ایسا معجزہ ہے جو روز ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، انسانوں کا مرد اور عورت کی شکل میں پیدا ہونا. اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں. انسانی نسل کو چلانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، ایک ہی جنس ہے، اس جنس کے اندر ایک ہی طرح سے لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ان کی پیدائش کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، ماں کے پیٹ میں پرورش پانے کے طریقے سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، ان کے جو جسمانی نظام ہے اس کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں. جس طرح کا دل آپ کو مرد کو دیا ہے ویسے ہی دل عورت کو دیا ہے، جس طرح کا دماغ مرد کے اندر پیدا کیا ہے عورت کے اندر پیدا کیا ہے، یہی ہاتھ ہیں، یہی پاؤں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم شان حکیمانہ فرق ان دونوں کے درمیان رکھا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل ضد بھی ہیں اور ایک دوسرے کا جوڑ بھی ہیں. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ لگایا ہے کہ مرد کی فطرت جو کچھ مانگتی ہے وہ پورا کا پورا عورت کی فطرت کے اندر موجود ہے اور اس کی جسمانی ساخت میں موجود ہے، اور عورت کی فطرت جو کچھ مانگتی ہے وہ پورا کا پورا مرد کی فطرت میں اور اس کی جسمانی ساخت کے اندر موجود ہے. اب یہ اتنا بڑا حکیم جس نے اس طرح سے انسانوں کو پیدا کیا اور اسی طرح سے حیوانات کو پیدا کیا، نر اور مادہ کے جوڑے، اور آگے چل کر دیکھیے تو نباتات میں تک میں جوڑے پیدا کیے، اور ان سارے جوڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے کہ ایک ہی جنس ہے مگر اس کے اندر دو صنفیں پیدا کر دی ہیں، اور ان دونوں صنفوں کے اندر اس طرح کا ایک تعلق پیدا کیا ہے، اور ان کی ساخت اس طرح سے بنائی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہیں، اور اس مناسبت کے نتیجے میں نسلیں چلتی ہیں. اس مناسبت کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نسل انسانی شکل میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہر حیوان کی شکل کی نسل اسی حیوان کی شکل میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بکرے کی نسل سے کتے پیدا ہونے شروع ہو جائیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندروں کی نسل سے انسان پیدا ہونے شروع ہو جائے، یہ انسانوں کی نسل سے بندر نکلنے شروع ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گیہوں بوئیں اور مکئی پیدا ہونی شروع ہو جائے، گیہوں کا ایک دانہ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں جو پیدا کیا کروڑوں اربوں برس سے، اس دانے سے برابر گیہوں ہی پیدا ہوتے چلے جا. کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی رکھ دی ہے، اور آج کے انسان تحقیقات کر کے معلوم دیکھ رہے ہیں. آج تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے متعلق باقاعدہ ایک ٹیپ پر احکام موجود ہیں کہ اس کو اس طرح سے بننا چاہیے. اس زمانے کے سائنسداں یہاں تک کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کوئی ٹیپ ہے کہ جس کے اوپر پورے احکام لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو اس طرح سے بننا اور اس کو اس طرح سے کام کرنا. تو جس خدا نے یہ اس حکمت کے ساتھ تمہیں پیدا کیا، اس خدا کے متعلق تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرتا. جہاں اس قدر قدرت اور اس قدر کمال حکمت پایا جاتا ہے، جس کو اگر غور کرو تمہاری عمریں صرف ہو جائیں اور اس کی حکمتوں کو پوری طرح نہ سمجھ سکو، اس خدا کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ وہ پیدا نہیں کر سکتا. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا وقت بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ لازماً جو وقت اس کو سکون لینے کا ہونا چاہیے اس وقت وہ لازماً سوتا ہے، نہ سونا چاہے تب بھی نہیں، مجبور ہے کہ سو. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسان کے اندر نہ رکھ دی ہوتی تو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے طالب علم جب امتحان کی تیاری کا وقت آتا ہے تو گولیاں کھا لیتے ہیں تاکہ نیند غائب ہو جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دولت کمانے کے چکر میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو رات دن مسلسل دولت کمانے کے لیے کام کرتے رہے. بہت سے لوگ اپنی مزدوری کے لیے مجبور ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں، اپنی ضرورت سے بھر کمانے کے قابل نہیں ہوتے، مجبور ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اوور ٹائم کریں. اگر ان کو کہیں یہ نیند پر مجبور کرنے والی طاقت اللہ تعالیٰ نہ رکھتی ہوتی تو رات دن کام کرتے اور اپنے آپ کو ختم کر لیتے. آج تک کوئی شخص یہ معلوم نہیں کر سکا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو سونے پر مجبور کرتی. نیند کی حقیقت کیا ہے اس وقت تک آدمی کو معلوم نہیں. کوئی چیز ایسی رکھ دی گئی ہے آدمی کے اندر کے جس کی وجہ سے ایک خاص حد تک کام کرنے کے بعد وہ لازماً مجبور ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ سو جائے. نیند لانا چاہیے تو آ نہیں سکتی الا یہ کہ آپ دوائیں کھائیں، اور نیند جب آ رہی ہو تو آپ کسی طرح اس کو ٹال نہیں سکتے. وہ آ کر آپ بعض جیسے مشہور ہے کہ سولی تک پر نیند آ جاتی. یہ اتنی بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے آدمی کی نیند کے اندر. جس حکیم نے یہ عظیم الشان انتظام انسان کے لیے کیا ہے اس کے متعلق آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اس نے یہ سب کارخانہ بے حکمت بنایا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کبھی آدمی سے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی اندھا راجا جس نے اپنی بے شمار دولت آپ کے حوالے کر دی ہے، پلٹ کر اس کو کبھی نہیں پوچھنا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تم کو دیا تھا اس کو کس طرح تم نے استعمال. اس کے متعلق جس نے ایک ایک چیز تمہارے اندر پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ رکھی ہے، ایک ایک چیز با مقصد رکھی ہے. تم خود آپس میں جب کبھی کسی چیز کے متعلق بات کرتے ہو تو یہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ چیز کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے. آدمی کے جسم کی جو تحقیقات کی جاتی ہے وہ ساری یہ معلوم کرنے کے لیے کس عضو کا کیا کام، کس مقصد کے لیے یہ عضو بنا. کوئی شے انسان دنیا میں ایسی نہیں پاتا ہے کہ جس کے متعلق وہ تحقیق سے یہ معلوم نہ کر سکے کہ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے وہ موزوں. اب جس خدا نے ایک ایک چیز کو تو بامقصد بنایا ہے لیکن پوری دنیا کو بے مقصد بنا دیا ہے، یہ اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہو سکتی. آدمی یہ کہے کہ ہر چیز تو بامقصد ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی غرض اور کسی فائدے کے لیے، کوئی نہ کوئی فنکشن ہے اس کا، کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے، لیکن پوری نوع انسانی کے متعلق آدمی کہتا ہے کہ وہ بے مقصد بنا دیا گیا ہے. اس کو مر کر اور اس دنیا میں ہنگامے برپا کر کے یوں ہی ختم ہو جانا اور کبھی اس کا کوئی حساب اور کوئی اس کی جزا و سزا نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے اور دن کو ہم نے معاش کر دیا. یعنی اسی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں میں رات ایک خاص وقت پر آتی ہے، ایک خاص وقت پر دن آتا ہے، اور اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے وہ علاقے بھی بنا کر رکھ دیے ہیں کہ جس جگہ مہینوں کا دن ہوتا ہے اور مہینوں کی رات ہوتی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں. زمین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر رات اور دن 24 گھنٹے کے اندر پورے ہو جاتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر ایک حصہ رات ہوتی ہے اور ایک حصہ دن ہوتا ہے. اسی زمین پر وہ علاقے بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر کئی کئی مہینے کی رات ہوتی ہے اور کئی کئی مہینے کے دن. اور آدمی جس وقت چاہے جا کر معلوم کر سکتا ہے کہ جہاں کئی کئی مہینے کے رات اور کئی کئی مہینے کے دن ہوتے ہیں وہاں انسانی آبادی کتنی ہے، اور جہاں 24 گھنٹے کے اندر رات دن کا الٹ پھیر ہو جاتا ہے وہاں کتنی آبادی. کیوں ان علاقوں میں اتنی آبادی نہیں ہو سکی جن علاقوں میں کہ لمبی راتیں ہوتی ہیں اور لمبے دن ہوتے ہیں. اب اس سے حکمت سمجھ میں آتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مقصد کے لیے کسی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر رات اور دن کا الٹ پھیر 24 گھنٹے کے اندر ہو گیا. یہ یوں ہی علل تف نہیں ہو گیا, اتفاقاً ایسا نہیں ہو گیا, کسی حکیم نے پوری حکمت کے ساتھ زمین کو اس طریقے سے رکھا. چاند کے متعلق آج جو تحقیقات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ مستقل طور پر سورج سے چھپا رہتا ہے اور ایک حصہ مستقل طور پر سورج کے سامنے رہتا ہے. جو حصہ مستقل طور پر سورج کے پیچھے رہتا ہو اس کے متعلق آدمی خود تصور کر سکتا ہے کہ وہاں انسانی زندگی کیا کسی قسم کی زندگی نہیں ہو سکتی. اس زمین پر بھی اگر آپ اندازہ کریں کہ اس زمین کا ایک حصہ اگر ہر وقت سورج کے سامنے رہتا اور ایک حصہ ہر وقت سورج سے چھپا رہتا تو نہ اس حصے پر کوئی آبادی ممکن تھی جو ہر وقت سورج کے سامنے رہتا اور نہ اس حصے پر کوئی آبادی ممکن تھی جو سورج سے ہر وقت چھپا رہتا. اب اس زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ زمین اور سورج کا تعلق بار بار بدلتا رہتا ہے, ہر وقت بدلتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے صبح ہوتی ہے, دوپہر ہوتی ہے, تیسرے پہر ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, پھر رات آتی ہے اور رات ایک خاص وقت تک باقی رہتی ہے. یہ ذریعہ بنا ہے اس زمین پر مختلف قسم کے مخلوقات کے پیدا ہونے, یہ سبب ہے مختلف قسم کے مخلوقات کے پیدا ہونے کا. اگر زمین ہر وقت سورج کے سامنے رہتی تو یہاں پانی نہیں ہو سکتا, یہاں کسی قسم کی نباتات نہیں ہو سکتی, یہاں کوئی غذا کا سامان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ انسان یا حیوان اس سے غذا حاصل کرے. خود انسان اور حیوان نہیں رہ سکتے, اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہر وقت رہتا زمین کے اوپر کہ کوئی زندگی ممکن نہ ہو. اور اگر بالکل زمین کے چھپا سورج سے چھپا کر کوئی حصہ رکھا جاتا وہاں بھی کسی طرح کی آبادی کا امکان, کسی طرح کی مخلوقات, نباتات, حیوانات, انسان کسی کے پیدا ہونے کا امکان. اب معلوم ہوا کہ جس حکیم نے اتنی حکمت کے ساتھ یہ انتظام کیا ہے کہ رات بھی آئے اور دن بھی آئے اور ایک خاص مدت تک رات رہے اور ایک خاص مدت تک دن رہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کیا کہ انسان سکون بھی حاصل کرے اور سکون کے لیے وہ وقت بھی پیدا کر دیا جو سکون حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین ہے, اور اپنی معاش کے لیے جدوجہد بھی کرے اور اس کے لیے وہ وقت بھی پیدا کر دیا کہ جو اس کے لیے موزوں ترین ہے. اتنے بڑے حکیم کے متعلق آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ سارا ہنگامہ اس نے بے حکمت بنایا. ایک ایک چیز کے بنانے میں تو حکمت, مگر مجموعے کے بنانے میں کوئی حکمت نہیں, مجموعے کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں, یہ سوائے ایک بے وقوف آدمی کے اور کون کہہ سکتا. وجعلنا وبنینا فوقکم سبعا شداد, اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا. اب مضبوط آسمان کا تصور قدیم زمانے میں آدمی کسی اور طرح کرتا تھا, آج کے زمانے میں کسی اور طرح کرتا, لیکن حقیقت اپنی جگہ قائم ہے. قرآن مجید میں الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں چونکہ اس کو قیامت تک رہنا ہے, اور قیامت تک انسان کی معلومات اس کائنات کے متعلق بدلتی اور بڑھتی چلی جائیں گی, تو ہر زمانے کے انسان کو مخاطب کر کے ایسی زبان میں حقائق بیان کیے گئے کہ آدمی اپنے زمانے کی معلومات کے مطابق اس کو سمجھ سکے, لیکن بات اپنی جگہ چاہے قیامت تک انسان کا علم کتنا ہی بڑھ جائے اپنی جگہ بات جو کہ تو قائم. اب اس زمانے کا آدمی سمجھتا تھا کہ یہ 7 آسمان جو ہیں یہ واقعی کچھ مضبوط چھتیں بنی ہیں. اس زمانے کا آدمی یہ سمجھتا تھا کہ ان چھتوں میں یہ تارے اٹکے ہوئے ہیں, ان کو جڑ کے رکھ دیا گیا اور یہ وہاں چمک رہا. اس زمانے کا آدمی یہ بھی تصور نہیں رکھتا تھا کہ یہ چاند ایک بہت بڑی دنیا ہے زمین کے مماثل, بلکہ اس زمانے کا سمجھتا تھا کہ جتنا کچھ یہاں سے نظر آ رہا ہے اتنا ہی ہے, کوئی گیند ہے کہ جو آسمان کے اوپر چمک رہی ہے اور اس میں کوئی گردش نہیں. اس زمانے کا انسان 7 آسمانوں کا یہ تصور رکھتا تھا, لیکن آج کا انسان آسمانوں کا جو تصور رکھتا ہے تو بعض بیوقوف آدمی جن کو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہو گئی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ آسمان کا سرے سے کوئی وجود نہیں, حالانکہ آسمان کی محکمیت کا اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے جس زمین سے اٹھنے کی آپ کوشش کریں. لاکھوں برس سے انسان اس زمین پر پایا جاتا ہے، اب کہیں جا کر اس قابل ہوا ہے کہ اس زمین کے حدود سے نکل کر چاند کے قریب تک پہنچ سکے، اور اس کے اندر اس کو اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو برسوں لگانے پڑتے ہیں. جو اب راکٹ بھیجے جا رہے ہیں وہ ان کی مجموعی طور پر 900,000 پرزے ان کے اندر لگائے جاتے ہیں، اور 300,000 آدمی مل کر ان چیزوں کو تیار کر رہے ہیں جن سے یہ راکٹ تیار ہو. اب کوئی ایسی مضبوط چیز ہے بنی ہوئی کہ جس کے اندر سے گزرنے کے لیے آدمی کو یہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ زمین سے 250,000 میل کے فاصلے پر جانا پڑے، جانا چاہے تو اتنی مشکلات پیش آتی، اور اس کے آگے اگر جانا چاہے تو ان کی مشکلات تک کوئی حد نہیں. تو معلوم ہے کوئی بندشیں تو ہیں، کوئی زبردست چھت ہے کہ جس کے اندر سے گزرنا سخت مشکل ہوتا ہے، اور نمعلوم کون سے مقامات ایسے ہیں کہ جس جگہ جا کر گزرنے کا کوئی امکان باقی نہیں. تو 7 آسمان مضبوط جس خدا نے بنائے ہیں، اور ان مضبوط آسمانوں کے اندر یہ انتظام رکھا ہے کہ کروڑوں برس پہلے جو روشنی چل رہی تھی وہ برابر ان میں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچ رہی تھی، ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ عرش سے فرش تک برابر آنن فانن آتے اور جاتے ہیں اور انتظامات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آنن فانن نافذ ہوتا ہے، ادھر حکم ہوا ادھر اس کا نفوذ ہوا. جس خدا کی اتنی عظیم الشان طاقت ہے جتنی ہے، اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ عالم میں آخر برپا نہیں کر سکے گا، یہ آدمی کی اپنی عقل کی تنگی ہے، اس خدا کی قدرت کو محدود کرنے والی نہیں، یہ آدمی کے اپنے دماغ کی تنگی ہے کہ وہ اس طرح کا خیال کرے. اور اس کے متعلق یہ خیال بھی کرنا بالکل غلط ہے کہ اس نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے اور انسان مرنے کے بعد یوں ہی مٹی ہو جائے گا اور کوئی اس کو جزا و سزا پیش نہیں آئے. وجعلنا سراجا وهاجا، اور ہم نے ایک نہایت روشن چراغ بنا دیا جس سے مراد ہے سورج. ایک ایسی چیز بنا کر رکھ دی گئی ہے کہ جو کروڑوں اور اربوں برس سے مسلسل حرارت کو منتقل کر رہی ہے اپنے نظام شمس، اور مسلسل اس سے قوت نکلتی چلی جا رہی ہے، لیکن کسی طرح وہ ذخیرہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. کوئی چیز تو ہے، کوئی زبردست قدرت ہے کہ جس نے اس سورج کو اس طرح سے بنا کر رکھ دیا، کوئی زبردست طاقت ہے کہ جس نے اس سورج کے اندر اتنی انرجی بھر دی ہے اور اتنی حرارت بھر دی ہے کہ وہ اربوں برس سے برابر اس حرارت کو منتقل کر رہا ہے. اور موجودہ زمانے کے تحقیقات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو حرارت کسی جسم سے ایک دفعہ منتقل ہو کر دوسرے کسی کم گرم جسم کی طرف چلی جاتی ہے، پھر وہ اپنے اصل سورس کی طرف کبھی واپس نہیں جاتی. یہ گویا موجودہ زمانے کے سائنٹیفک حقائق میں سے ہے، اس کو بطور ایک قانون کے بیان کیا جاتا ہے کہ جو حرارت ایک زیادہ گرم جسم سے کم گرم جسم کی طرف ایک دفعہ چلی جائے پھر وہ زیادہ گرم جسم کی طرف واپس کبھی نہیں جائے. اس کے معنی ہے کہ سورج میں سے جو حرارت نکل گئی ہے وہ اب پھر دوبارہ سورج میں کبھی واپس نہیں جائے گی، وہ اس سے نکلی اور ہمیشہ کے لیے نکل گئی. اب آگے جتنے اجسام کم تر ٹھنڈ گرم ہیں انہی کی طرف وہ منتقل ہوتی چلی جائے گی، سورج کے اندر واپس نہیں جائے. اچھا، اب سورج کے اندر یا تو کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو مسلسل حرارت کا اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے، یا کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس نے اس کے اندر ایسا حرارت کا اتھاہ ذخیرہ بھر دیا کہ کروڑوں برس سے وہ برابر حرارت خارج کرتا چلا جا رہا ہے مگر اس کی حرارت میں فرق نہیں ہے، اس کی حرارت ختم نہیں ہے. یہ عظیم الشان قدرت کا ایک نشان ہے. اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں جن موجودہ زمانے کی تحقیقات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سورج بھی ایک مٹر کے دانے کی طرح ہے دوسرے سورجوں کے مقابلے میں. دوسرے سورج اتنے بڑے ہیں کہ یہ اس کے ایک بڑے مٹکے کے اندر اگر مٹر کا دانہ ڈال دیا جائے تو یہ سورج اس طرح سے ان کے پیٹ میں جا کر ایک دانے کی طرح پڑ جائے. اور بے شمار سورج ہیں، اربوں سورج ہیں جن کی کوئی حد و حساب نہیں، لیکن تنہا ایک سورج جس سے ہمیں واسطہ ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے اتنی عظیم شان حرارت کا ذخیرہ بھر کے رکھ دیا ہے کہ یہ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہو, اربوں سال سے برابر روپ ہوتا چلا جا رہا. اس خدا کے متعلق آدمی کا یہ تصور کرنا کہ انسان کو مرنے کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا, نادانی کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق نہایت محدود اور تنگ نظری کا تصور. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے بادلوں سے پانی برسایا موسلا دھار, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ مِّنَ, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم غلے پیدا کریں, نباتات پیدا کریں اور گھنے باغ پیدا کریں. اب یہ جو انتظام ہے بارش کا, اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بارش کے انتظام میں کتنی بڑی حکمتیں پیش ہیں, کس طرح سے یہ انتظام ہو. اس سورج کی گرمی پڑتی ہے جس کی وجہ سے زمین کے پانی کے ذخیروں میں سے باتیں ہوتی ہیں, وہ باتیں ہواؤں میں جاتی ہیں, ہواؤں میں جانے کے بعد انتظام کیا جاتا ہے اور ان بھاپوں کو جمع کر کے کثیف بنایا جاتا ہے, بادلوں کی شکل دی جاتی ہے, کچھ ان کو اتنی ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے کہ وہ غلیظ ہو جائیں اور ہواؤں کے ذریعے سے ان کو جمع کر کے کثیف بادل بنائے جائیں, پھر ایک خاص انتظام کے مطابق پوری زمین کے اوپر ان کو پھیلا کر جہاں جتنا پانی برسانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے وہاں اتنا پانی برسائے, مختلف علاقوں میں سالہ سال تک اور برس صدیوں تک جو بارش کا اوسط مسلسل چلتا رہتا ہے. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کر رکھا ہے کہ کس کس علاقے کو کتنا کتنا پانی دیا جائے, کس کس علاقے میں کتنا پانی اوسطاً نازل کیا جائے, پھر اس اوسط کو وقتاً فوقتاً بدلا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کا مزہ بھی انسان کو چکھائے اور اپنی قدرت کا مزہ بھی چکھائے. کسی وقت پورے کے پورے اوسط جتنا سال بھر کا ہے وہ ایک وقت میں برسا کر دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرنا چاہے تو کس طرح کر سکتا ہے اور کتنے تم بے بس ہو اس کے مقابلے میں. جب سیلاب آتا ہے تو کون سی طاقت دنیا کی ہے جو اس سیلاب کو روک سکے یا اس سیلاب کی لانے والی تباہیوں کو روک سکے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بارش ہم نے اس کا انتظام کیا اور ایسا انتظام کیا کہ اس بارش کو ذریعہ بنا دیا زمین پر ہر طرح کی پیداوار ہونے. ظاہر بات ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر روئیتگی کی طاقت نہ رکھی ہوتی تو یہ بارش اس طرح سے برستی کہ جیسے توے کے اوپر آپ نے پانی ڈال دیا اور بہ کر چلا گیا. کوئی حکیم تھا کہ جس نے زمین پر بے شمار روئیتگی کا ذخیرہ پیدا کیا, اس طرح کی چیزیں زمین کی اوپر کی تہ کے اندر پیدا کر دیں کہ اگر ان کو پانی مل جائے تو ان کے اندر نباتات اگ سکیں. ادھر بارش کا انتظام کیا تاکہ وقت کے اوپر پانی ملے اس زمین کو, موسموں کا انتظام کیا تاکہ خاص ترتیب کے ساتھ گرمی اور سردی اور بارش کا زمانہ آتا چلا جائے اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے یہ نباتات پیدا کرنے کا انتظام. یہ کمال درجہ حکمت ہے, یہ یوں ہی الٹپ نہیں ہو گیا ہے, یہ اتفاقاً ایسا ایک نظام نہیں بن گیا ہے کہ بارشیں بھی ہوتی ہیں, سمندروں سے بھاپیں بھی اٹھتی ہیں, ہوائیں ان کو لے کر بھی اڑ رہی ہیں اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور نباتات بھی اگ رہی ہیں, سب کچھ الٹپ ہو گیا یوں ہی اتفاقاً. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک دھماکہ ہو اور یہ کائک ایک پریس میں سے ڈکشنری بن کے نکل جائے, لیکن یہ عظیم الشان حکیمانہ نظام یہ اتفاقاً ہوتا ہے, سوائے ایک احمق آدمی کی یہ بات کون کہہ سکتا. جہاں اتنی مناسبتیں پائی جاتی ہوں بے شمار اشیاء کے درمیان, وہاں کوئی ترتیب دینے والے کے بغیر ترتیب واقع ہو گئی ہو, یہ کوئی عقل میں آنے کی بات. تو ایک جب اگر حکیم ہے اور اس نے بالکل حکمت اور سراسر کمال درجے کی قدرت سے یہ بارش کا نظام پیدا کیا اور سراسر اپنی حکمت سے زمین کے اندر وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن کی بدولت یہ بارش نباتات کا سبب بنتی ہے, اس حکیم کے متعلق آدمی یہ خیال کرے کہ آدمی کو پیدا کرنے کا فعل اس نے بے مقصد اور بے معنی بنایا, آدمی کو پیدا کرنے کا فعل جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تو سوائے اس کی اپنی نادانی کے. یہ واقعہ تو بہرحال پیش آئے گا کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی, اس امر واقعے کو آپ کا یہ تصور کر لینا کہ یہ نہیں ہوگا، اس امر واقعے کو غیر واقعہ نہیں بنا سکتا، لیکن آدمی کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ آخرت ہوگی، اس کا ہونا ممکن ہے، اس کو ہونا چاہیے، وہ یقیناً ہوگی، اس خبر کے متعلق آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ زیادہ معقول ہے یا یہ تصور کرنا زیادہ معقول ہے کہ یہ زمین ویسے ہی بن گئی ہے، یہ کائنات ویسے ہی بن گئی ہے، یا اس کو خدا نے بنایا تو ہے مگر بنا کے کہیں جا کے سو گیا ہے نعوذ باللہ اور اب یہ خود بخود چل رہا ہے، یا یہ تصور کرنا کہ اس کو بنایا تو ہے مگر بے مقصد بنایا ہے، آخر کار کوئی نتیجہ اس ہنگامے کا نہیں نکلنا، یہ ساری چیزیں آدمی کو خود غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے معقول بات ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ عالم آخرت کو آنکھوں سے دکھا دینے کا دعویٰ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے کیا، نہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم آنکھوں سے اب تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ آخرت ہوگی، لیکن ایک خبر دی جا رہی ہے ایک عظیم الشان خبر کے مرنے کے بعد تمہارا تم دوبارہ اٹھائے، اور دوسری خبریں یہ دی جا رہی ہیں کہ تم نہیں اٹھائے جاؤ گے یا مرنے کے بعد تم بار بار اسی زمین پر چکر کاٹتے رہو گے، دوسری خبریں یہ تمہیں دی جا رہی ہیں۔ اب ان میں سے خود آدمی اپنی عقل سے کام لے کر غور کرے گے کون سی بات زیادہ معقول، انبیاء علیہ السلام جو بات پیش کر رہے ہیں وہ زیادہ معقول ہے یا لوگوں نے اپنے قیاسات سے جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، وہ بھی تو آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ جو یہ خبر دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں وہ بھی دیکھ کر نہیں دے رہا، اب آپ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد یہ زندگی ہے، لیکن دونوں چیزوں کا مقابلہ کر کے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ زیادہ معقول بات کون سی بات ایسی ہے کہ جو دل کو لگتی ہے، عقل چاہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور عقل چاہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اگر نہ ہو تو ظلم ہوگا، نہ ہو تو یہ ساری دنیا بے مقصد ہو جائے گی، اگر وہ نہ ہو تو اس کے معنی ہے کہ یہ اس دنیا میں سوائے ظلم اور فساد کے کچھ نہیں ہے اور ظالم سے کبھی کوئی بدلہ لیا جانے والا نہیں، ظالم اگر اس دنیا سے بخیریت گزر گیا اور اس کو اس دنیا میں کوئی سزا اس کے ظلم کی نہیں ملی تو بچ کر نکل گیا، اب کہیں اس کے ظلم کی داد فریاد نہیں ہونی ہے، اگر ایک مرتبہ آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ فی الواقع ایسا ہونا ہے تو یہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہتی، یہ زمین پھر اس قابل نہیں رہتی کہ انسان اس پر بسے، پھر بہتر یہ ہے کہ زہر کھا کر سارے انسان مر جائیں، جب جس زمین کے اوپر ظلم ہو اور اس کے بعد اس کی داد فریاد کہیں نہ ہو سکے اور ظالم بالکل اسکاٹ فری چھوٹ کر جا کر نکل سکے اور کبھی کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو فی الواقع وہ زمین اس قابل ہے کہ اس کے اندر انسان رہے۔ سبحان اللہ۔
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوا۔ اب سوالات اور ان کے جوابات سے پہلے دعا کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں تین احادیث مبارکہ کی تشریح سماعت فرمائیے۔ خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ۔
وعن سلمان الفارسی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء کو اگر پھیرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف دعا ہے، دعا کے سوا کوئی چیز قضاء کو پھیرنے والی نہیں۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرِّ، اور عمر میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے مگر نیکی۔ یہ ایک اہم سوال کا جواب ہے۔ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی تقدیر مقرر ہے، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے اور ایک ایک انسان کی تقدیر مقرر ہے، کب اس کو پیدا ہونا ہے، کب اس کو مرنا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں اس کی اچھی اور بری قسمت ساری کی ساری پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر دعا کا کیا حاصل، کیا فائدہ ہے دعا؟ एक आदमी इस चक्कर में पढ़ने के बाद बाद औकात ये समझता है कि दुआ ला हासिल। ये हदीस बताती है कि नहीं, दुआ ला हासिल नहीं है। कजा को कोई चीज नहीं फेरती, मगर दुआ, अगर आदमी दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल करके तकदीर को बदल सकता है। कजा के मानिए फैसले, अरबी जबान में कजा का लफ्ज फैसले के मानी में इस्तेमाल है। कजा है अल्लाह ताला की, उसका फैसला। जो फैसला करने वाला है वो फैसला बदलने की ताकत भी रखता है। जिसके अंदर, जिसको ये अख्तियारात हासिल है कि आपके मुतालिक एक फैसला करे, उसको ये अख्तियारात भी हासिल है कि अगर आप हाथ जोड़कर माफी मांगे और कहें कि अब मुझे छोड़ दिया जाए, तो वो आपके मुआफी नामे को कबूल करके आपकी सजा को मुलतवी कर सकता है, आपकी सजा को मनसूख भी कर सकता है। अगर वो हाकिम है, बादशाह है, और बादशाह ऐसा है कि जिसको बांध देने वाली कोई चीज नहीं है, जिसको मजबूर करने वाली कोई चीज नहीं है, तो उसको पूरे अख्तियारात हासिल हैं कि एक आदमी की दुआ, दुआ क्या है, दरखास्त है। दुआ असल में दरख्वास्त का नाम है। तो एक आदमी दरख्वास्त करता है, उसको पूरा अख्तियार है कि उसकी दरख्वास्त को कबूल कर ले, पूरा अख्तियार है कि न कबूल करे। न कबूल करने में भी उसकी हिकमत है, कबूल करने में भी हिकमत है। लेकिन अगर वो चाहे तो कबूल करके कजा को बदल सके, ये बात इसके अंदर फरमाया। इसी से जो मुतकल्लिमीन ने बहसें की हैं वो ये कहते हैं कि कजाएं दो तरह की हैं, एक कजाए मुअल्लक है और एक कजाए मुबरम। कजाए मुबरम तो कतई तौर पर फैसला है कि नहीं, इसको नहीं टालना है, कोई ताकत इसको नहीं टाल सकती है, ये तो पूरी होकर रहे। एक चीज वो है जिसके मुताल्लिक अल्लाह ताला का ये फैसला। एक है कजाए मुअल्लक, उसके अंदर तब्दीली के इम्कानात हैं। अगर अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा ले तो कजाए मुअल्लक बदल सकते हैं। खुद कुरान मजीद में फरमाया गया है कि उदूनी अस्तजीब लकू, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। जाहिर बात है कि जब वो दुआ को कबूल करने वाला है तो दुआ को कबूल करने के मानी ये हैं कि अगर वो दुआ न मांगता तो फैसला कुछ और होता, दुआ मांगी है तो फैसला कुछ और होता, वरना कबूलियत के कोई मानी नहीं। पहले फैसला ये था कि इसको ये नुकसान पहुंचाना है, उसने दुआ मांगी, दरख्वास्त की, अगर कबूल कर ली तो उस नुकसान से उसको बचा दिया जाए। दूसरी बात ये फरमाई कि ला यजीदु फिल उम्र इल्ला बिर, नेकी के सिवा और कोई चीज नहीं जो उम्र में इजाफा कर। हर आदमी के लिए अल्लाह ताला ने एक उम्र मुकर्रर कर रखी है, उस उम्र के अंदर रद्दो बदल नहीं होता, लेकिन नेकी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अल्लाह ताला आदमी की उम्र में इजाफा कर देता है। अब ये बात नबी के सिवा और कोई नहीं कह सकता, हमारे पास कोई जरिया जानने का नहीं कि किस आदमी की उम्र कितनी लिखी हुई थी, नेकी की वजह से उसमें क्या इजाफा हुआ, हमारे पास जानने का कोई जरिया नहीं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से यह इल्म दिया कि उम्र की यकीनन हमने लिख रखी है, लेकिन उस उम्र के अंदर हम इजाफा कर देते हैं नेकी की वजह से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई खबर की बिना पर हम यकीन रखते हैं कि जरूर ऐसा होता है। वरना इजाफे का इल्म हमें उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें यह न मालूम हो कि किस आदमी के लिए कितनी जिंदगी लिखी हुई थी और नेकी से उसमें इजाफा हुआ या नहीं हुआ और कितना हुआ। बहरहाल इससे मालूम हुआ कि दो चीजें हैं कि जो कजा पर असरअंदाज होती है, एक दुआ अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले तो कजा को बदल देता है, दूसरे नेकी कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो उस नेकी की बिना पर आदमी की उम्र में इजाफा कर देता है। वअन इब्न उमर قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء يقع مما نزل ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا نافع ہوتی ہے اس بلا کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور اس بلا کے معاملے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. اس وجہ سے اے اللہ کے بندو دعا کی پابندی تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو. یہ ایک دوسرے طریقے سے بتایا گیا کہ دعا کے متعلق یہ خیال کرنا کہ یہ غیر مؤثر ہے لا حاصل ہے یہ غلط ہے. دعا اس صورت میں بھی مفید ہوتی ہے کہ ایک بلا آپ کے اوپر نازل ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس بلا کو آپ کے اوپر سے دور کر دیا. اور اس شکل میں بھی نافع ہوتی ہے کہ ایک بلا نازل ہونے والی تھی, آپ نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور آتی ہوئی بلا کو رد کر لیا. ان دونوں شکلوں میں دعا نافع ہوتی ہے. اس وجہ سے آدمی کا یہ خیال کرنا کہ دعا ناحاصل ہے اور تقدیر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یہ غلط. بلا آتی ہے اللہ تعالیٰ کے لانے سے, دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ پر کوئی بلا لا سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ آئے. اللہ تعالیٰ کے لانے سے آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے. آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کر لے, جس کے اذن سے وہ آئی ہے اسی کے حکم سے وہ ٹل بھی جائے, اسی کے حکم سے وہ رفع بھی جائے. اسی طرح ایک بلا آنے والی ہے, آپ کے سر پر تلی کھڑی ہوئی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بنا پر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگے وہ قبول فرما لے تو اسی کے فیصلے سے وہ ٹل بھی جاتی ہے, وہ دفع بھی ہو جاتی ہے, آتے آتے رک جاتی ہے. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ اس کو یا تو وہی چیز دے دے جس کو وہ مانگ رہا ہے یا اس دعا کو قبول اس شکل میں کرے کہ کسی برائی سے اس کو بچا, کسی مصیبت سے کسی آفت سے اس کو بچا. مالم یدعو باسم او قطیعۃ رحم, جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ مانگے یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے.
اب سماعت فرمائیے سوالات اور ان کے جوابات.
ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنی مثال سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ہر سیارے کی کشش ایک آسمان ہے, اس لحاظ سے تو فضا میں فقط ساتھ ہی نہیں کروڑوں اور اربوں آسمانوں کا وجود ثابت ہوتا ہے اور قرآن مجید بار بار فقط سات آسمان بتاتا ہے. میں نے یہ بات کب کہی ہے کہ ہر سیارے کی کشش ایک آسمان ہے یا ہر سیارے کا مدار ایک آسمان ہے؟ میں نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ محکم اور مضبوط کے الفاظ جو آسمانوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تو قدیم زمانے میں ان کا تصور کچھ اور تھا, اس زمانے میں ان کا تصور کچھ اور ہے. یہ میں نے نہیں بتایا ہے کہ ہر سیارے کی کشش کا دائرہ ایک آسمان. آسمانوں کی حقیقت کے متعلق تر حقیقت ہم کچھ نہیں جان سکتے. اس زمانے میں بھی آسمانوں کی حقیقت کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید سات آسمان جو بیان کرتا ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سات طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے. اس سے زائد ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ سات آسمانوں سے مراد کیا ہے. لیکن کائنات میں طبقے ہیں, ان چیزوں کو اس زمانے کا علم بھی بتاتا ہے کہ کائنات میں مختلف طبقے ہیں, لیکن ان طبقوں کی نوعیت کیا ہے اس کو آج تک انسان نہیں جان سکتا. یہ صاحب کا سوال ہے کہ اگر دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت وہ فیصلے لکھ رہا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ متعلق کا شخص دعا مانگے گا یا نہیں؟ نہیں, اس وقت اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ شخص جب مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس فیصلے کو بدل دوں گا. یہ اس طرح کی قیاس آرائیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی کچھ نہیں جانتا ہے کہ یہ تقدیر کس طرح لکھی گئی.
آدمی کے متعلق کیا ذریعہ ہے یہ جانا. ہمیں یہ معلوم ہونا کہ دعا ہے, دعا نافع ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ تو نبی کے ذریعے سے معلوم. اور نبی پاک نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ دعا کا یہ اثر ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا. اب اس کے آگے آپ بیٹھ کر اگر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا تھا اور کیا نہ لکھا تھا, تو یہ بیکار اپنے دماغ کو ایسی چیزوں کے بارے میں مصروف کرنا اور پریشان کرنا ہے جن کے متعین کا حل آپ کے پاس نہیں. اس لیے مجملن آپ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کے بارے میں اس نے طے کر لیا ہے کہ ان کو ہرگز نہیں بدلا جائے گا, کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کے متعلق یہ طے کر لیا ہے کہ بندے کی دعا قبول کر کے بدل دے گا. یہ ایگزام لکھا ہے کہ اگر انسان کے دعا مانگنے سے خدا کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی ذات میں طبعی خواہشات و جذبات ہیں. یہ تصور خدا کے تصور کو محدود نہیں کرتا کہ وہ جذبات و خواہشات کا پابند ہے, خوش ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے, ناراض ہوتا ہے تو پکڑ لیتا ہے. تو کیا کوئی شخص ایک ایسے خدا سے مطمئن ہے کہ جو خدا کسی کی نیکی کرنے پر راضی بھی نہ ہو اور کسی کی بدی کرنے پر ناراض بھی نہ ہو؟ اگر وہ کسی کے نیکی کرنے پر راضی نہیں ہے تو جزا کیوں دیتا ہے, اور اگر کسی کے بدی کرنے پر ناراض نہیں ہے تو سزا کیوں دیتا ہے؟ سزا دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناراض ہوا اس بات کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے متعلق آدمی غالباً کچھ اس طرح سوچنے لگا ہے کہ معاذ اللہ وہ کوئی لکڑی کی بنی ہوئی ہستی ہے, حالانکہ قرآن مجید اللہ کے متعلق یہ تصور دیتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے, وہ پسند کرتا ہے, وہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے. ایک حکیم اور ایک زندہ ہستی ہے. قرآن مجید یہ تصور کرتا ہے. قرآن مجید ایک مردہ فطرت کا تصور نہیں دیتا. اگر وہ راضی یا ناراض نہیں ہوتا تو پھر تو نیکی بدی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ نیکی بھی کریں تب بھی کوئی حرج نہیں, اور بدی بھی کریں تب بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ جس خدا کے واسطہ ہے وہ نہ نیکی پر خوش ہونے والا ہے نہ بدی پر ناراض ہونے والا ہے.
بقیہ سوالات کے جوابات سورہ نبا کی دوسری کیسٹ کے آخر میں سماعت فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.